بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. دنیا میں ایک اصول ایسا ہے جس کی پابندی انسان انڈیویجول لیول پر بھی کرتا ہے اور قومی سطح پر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک اصول کی. وہ اصول کیا ہے؟ جس راستے سے برائی آتی ہو، جس راستے سے خرابی آتی ہو، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش. چاہے تک دیکھ لیجئے، اگر کہیں ملیریا کی بیماری پھیل جائے تو کامیاب ڈاکٹر جہاں اس بات کی کوشش کرے گا کہ بیمار ٹھیک ہو جائے، وہی اس بات کی بھی کوشش کرے گا جس وجہ سے ملیریا پھیلتا ہے وہ وجہ ختم ہو جائے. تاکہ جن علاقوں میں ملیریا کی بیماری ہوتی ہے ان علاقوں میں باقاعدہ بورڈ لگائے جاتے ہیں، پمپلٹس تقسیم ہوتے ہیں، طرح طرح سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے گندگی مت پھیلاؤ، اس کی وجہ سے مچھر پیدا ہوں گے، مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا پیدا ہوگا تو گندگی سے بچائیں گے تاکہ مچھر پیدا نہ ہو، حتیٰ کہ کہیں کہیں مچھروں کے بڑے بڑے بورڈ بھی لگاتے ہیں، یہ ہے وہ مچھر جس کے مچھر کے کاٹنے سے ملیریا پھیلے گا، لہذا آپ گندگی مت پھیلائیں، نالیوں میں گندگی جمع ہونے نہ دیں، پانی مت جمع ہونے دیں تاکہ نہ مچھر پیدا ہوں نہ اس سے ملیریا پھیلے گا. ہمارے یہاں اس کی مثال جو سمجھی جا سکتے وہ یہ، یہاں بکثرت پچھلے کچھ سالوں سے یرکان کی بیماری پھیلنے لگی، جس کو کشمیری میں کامبل یا کامبئی کہتے ہیں. بہرحال یرکان کی بیماری پھیلتی ہے اور اس کا علاج بھی خوب ہو رہا ہے. تو یرکان کی بیماری کو پوری طرح سے قابو کرنے کے لیے جہاں اس بیمار کو طرح طرح کی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں، وہیں یہ بھی پانی ابال کر کے پیجئے، برتنوں کو ڈھانک کر کے رکھیے، گندا پانی مت پیجئے، خراب سبزیاں مت کھائیے، یہ ساری ترغیبیں بتائی جاتی ہیں. جن جن ذرائع سے یرکان کی بیماری پھیلتی ہے ان تمام ذرائع کو بند کر دینا، یہ ایک فطری اصول ہے جو قومی سطح پر اپنایا جاتا ہے. انفرادی سطح پر بھی آدمی یہی کرتا ہے. اگر کسی آدمی کو مثلا شوگر کی تکلیف ہے تو اب وہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں دوائیاں کھائے گا وہاں شوگر پیدا کرنے والی تمام چیزوں کو بھی بند کرے گا، اور اگر وہ شوگر کو کنٹرول کرنے کی دوائیاں تو کھا رہا ہے لیکن جن چیزوں سے شوگر پیدا ہوتا ہے ان کو اگر قابو نہیں کرے گا تو اس دوائی کھانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک عمومی اصول ہے. اس عمومی اصول کو اسلام اپناتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے جن جن راستوں سے گندگیاں آتی ہیں، جن جن راستوں سے برائی آتی ہیں، وہ سارے راستے بند کرنے ہیں، اور جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر معاشرے میں گندگی نہیں آئے گی، برائیاں نہیں آئیں گی. معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس بگاڑ کی چند علامتیں ہوتی ہیں، اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ معاشرے میں بدکاریاں ہونے لگیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات قائم ہونے لگیں، عشق بازیاں ہونے لگیں، لڑکوں کے اندر بے حیائی آ جائے، لڑکیوں کے اندر بے حیائی آ جائے، اور اس بے حیائی آنے کے نتیجے میں پھر دونوں انکنٹرول ہو جائیں اور پھر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو سمجھ جانا چاہیے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے. اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے اسلام جہاں یہ کہتا ہے زنا بری چیز ہے، وہاں اس کے پیدا ہونے کے جتنے ذرائع ان تمام ذرائع کو اسلام بند کرتا ہے، اور یہ زنانی کے بارے میں نہیں، ہر چیز کا معاملہ یہی ہے. اسلام نے جب یہ کہا کہ شراب بری چیز ہے تو شراب کے برا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساروں کو کہا وہ سب اس برائی میں مبتلا ہے. جن جن ذرائع سے وہ شراب آتی ہوگی ان تمام ذرائع کو اسلام نے بین لگا دی. مثلا کیا کہا؟ شراب بنانے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب بچوڑنے والے پر لعنت، شراب خریدنے والے پر لعنت، شراب منگوانے والے پر لعنت. 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی ہے، پینے والا وہ ایک ہی ہے، پینے والا ایک ہی ہے، ایک ہے بنانے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ ایک شخص اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے اس نیت سے کہ آگے اس سے شراب بنائی جائے گی اور اسے معلوم ہے اسی لیے یہ چیز خریدی جا رہی ہے کہ اسے شراب بنائی جائے، تو یہ بیچنا بھی جرم ہے. انگور پھل بھی ہے، کھانے کی چیز بھی ہے، جب کوئی ایسا انگور خریدے گا تو ضروری نہیں کہ وہ شراب ہی کے لیے خریدے. لیکن اگر بیچنے والے کو یہ معلوم ہے کہ یہ انگور اس وقت جو خریدا جا رہا ہے وہ اس غرض کے لیے خریدا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے شراب بنائیں گے، تو یہ بیچنا بھی جرم ہے کیونکہ سبب بن رہا ہے آگے اس برائی کا. تو غرض اسلام چاہتا ہے معاشرے میں شراب نوشی نہ ہو، اس کے لیے وہ شراب بنانے والے پر بھی لعنت کرتا ہے، شراب بیچنے والے پر بھی، شراب لانے والے پر بھی، شراب کا آرڈر دینے والے پر بھی. 10 آدمیوں پر حدیث میں لعنت ہے، ترمذی میں حدیث ہے. ٹھیک اسی طرح سے بدکاری انتہائی بری چیز ہے. قرآن جب یہ کہتا ہے لا تقرب الزنا تو یہ نہیں کہتا لا تزنو، زنا مکاری مت کرو، کہہ رہا زنا کے نزدیک بھی مت جاؤ، لیکن اسی پر بس نہیں کرتا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ زنا کاری کے پیدا کرنے کے اسباب دنیا میں کیا کیا ہیں. زنا کاری کے اسباب دنیا میں پیدا، زنا کاری کے اسباب دنیا میں جن جن چیزوں سے، جن جن امور سے زنا کاری دنیا میں ہوتی ہے ان تمام راستوں کو اسلام بند کر دیتا ہے، باقی کوئی مذہب ایسا نہیں کر پاتا. بس یہاں اگر کہ اسلام اور باقی مذہب الگ ہو جاتے ہیں، باقی مذہب یہ تو کہتا ہے یہ برائی ہے، لیکن اس برائی کو بند کرنے کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو بند نہیں کر پاتے، لیکن اسلام ان تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے. مثلاً اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے کہ مرد اور عورت جب اجنبیوں کو آپس میں نہیں ملیں گے. اسلام سختی کے ساتھ کہتا ہے مردوں کو کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومنین سے کہو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اجنبی عورتوں کی طرف نہ دیکھیں. کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نہ دیکھیں اجنبی عورتوں کی طرف. اللہ جل شانہ کے مطابق قرآن کریم میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شاہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. یہ آنکھوں کی خیانت کہاں ہوتی ہے؟ وہی آنکھوں کی خیانت کا مطلب کوئی ایک صنف مرد یا عورتیں دوسرے صنف کو، مطلب مرد عورتوں کو یا عورتیں مردوں کو، اس طرح سے دیکھیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے اور یہ ساتھ میں سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی، اس کو بھی پتہ نہیں جس کو میں دیکھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں آنکھوں کی چوری، آنکھ کی خیانت. اس لیے حضرت نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں میرا دل نفاق سے پاک ہو جائے، اللہ طاہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، یا اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، اور آگے اللہ طاہر قلبی من النفاق وعمالی من الریا والسنت من الکذب واعیننی من الخیانت، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. خیانت کا مطلب میں اجنبی کی طرف دیکھوں اس حال میں کہ اس اجنبی کو معلوم نہیں ہوگا، اور اس حال میں کہ میں سمجھ رہا ہوں گا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور اللہ کا میرے اندر خوف نہ ہو، اور اس لیے میں اجنبی کو دیکھتا رہوں، یہ آنکھوں کی خیانت ہوگی اور اسے بے پناہ چاہتا ہوں. تو قرآن نے بھی کہا، ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرم گاہوں کو قابو میں رکھو، ورنہ تمہاری عورتیں پاک دامن نہیں رہیں گی. چاچی تاریخ میں عجیب جو واقعات نقل ہوئے ہیں اور بہت سارے بزرگوں نے نقل کیا، ان میں سے ایک واقعہ یہاں تک بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک گھر میں ایک نوکر پالا جا رہا تھا، جب وہ جوانی کے حدود میں داخل ہوا تو ایک دن اس نے برے ارادے سے گھر کی مالکن عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے ہاتھ جھٹک دیا، اور جب اس کا شوہر گھر میں آیا تو شوہر گھر میں آنے کے بعد پھر اس عورت جو ہی اس نے دیکھا میرا شوہر آ گیا تو رونے لگی. شوہر کو کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا یہ جو لڑکا ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، تو آج جب میں اس سے سبزی لے رہی تھی تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کے دل کے ارادے ناپاک ارادے ہیں، اس ناپاک ارادے سے اس نے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا ہے، اسے میں نے جھٹک دیا، مگر کتنی افسوس کی بات ہے، اس پر وہ رونے لگی. جو ہی عورت نے یہ بات کہی تو شوہر بھی رونے لگا. بیوی نے سوچا کہ شاید یہ میری وجہ سے رو رہا ہے، لیکن جب شوہر نے زیادہ ہی رونا شروع کیا تو بیوی نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو شوہر نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا کہ میری دکان پر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کر کے کہا کہ میں یہ چوڑیاں لائی ہوں، یہ چوڑیاں میرے ہاتھوں میں ڈال دیجئے۔ تو میں نے جب اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالی تو میرے دل میں برے خیالات آئے تھے، تو وہ جو میرے دل میں برے خیالات کا فوراً اثر آ گیا کہ میرے گھر کے اندر ہی برا ہو گیا۔ بہرحال اسلام یہ چاہتا ہے کہ جن راستوں سے برائیاں دنیا میں آتی ہیں وہ راستے بند ہو جائیں، اور ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے آنکھ۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو غلط اگر استعمال کیا گیا تو قرآن میں صاف صاف ہے ان آنکھ سے پوچھا جائے گا تم نے اس آنکھ کا غلط استعمال تو نہیں کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، تمہارے دل سے پوچھا جائے گا برے خیالات تو نہیں لائے اس میں، تمہارے آنکھوں سے پوچھا جائے گا اس میں غلط تو نہیں دیکھا تم نے، تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا تم نے غلط چیزیں تو نہیں سنی ہیں، گانے، غیبتیں، فوشکاریاں، یہ ساری باتیں تو نہیں سنی، ڈرامے تو نہیں سنے ہیں تم نے، ان السمع کانوں سے، والبصر نگاہوں سے، والفؤاد اور یہ تمہارے دل سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہماری امانتیں ہیں، ہمارے پیدا کردہ ہیں۔ قرآن کی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، ذرا یہ بتاؤ اگر میں تمہاری آنکھیں نہ بناتا یا آنکھیں بناتا لیکن اس کے اندر روشنی نہ رکھتا، کان نہ بناتا یا کان تو بناتا مگر کانوں کے اندر سننے کی طاقت نہ رکھتا، تو کون دوسرا خدا ہے جو تمہیں یہ بنا کر کے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اللہ تعالیٰ سلب کر لے تمہاری نگاہوں کو، تمہاری کانوں کو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، اللہ کے علاوہ دوسرا کون سا خدا ہے جو تم کو یہ عطا کرے گا؟ تو یہ ہماری پیدا کردہ ہے، ہماری پیدا کردہ ہیں، اس لیے ان کے ہر ہر عمل سے تم پر معاوضہ ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کا تم نے غلط استعمال تو نہیں کیا۔ اور اس لیے آگے حکم دیا گیا کل المؤمنین، مومنین سے کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، وکل المؤمنات یغضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ تو مردوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ نامحرم کو دیکھیں، اور نامحرم کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھیں۔ اگر نامحرم کو دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے والا چاہے مرد ہے چاہے عورت، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بس نامحرم ہے اور برا دیکھا جا رہا ہے، اس کے بے شمار نقصانات ہو رہے ہیں۔ ان بے شمار نقصانات میں سے ایک نقصان، چہرے سے عبادت کا نور سلب ہو جاتا ہے، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، یہ آج ہم سب کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں جی نماز جو ہی شروع ہم کرتے ہیں تو ہمارا دھیان نماز کی طرف رہتا نہیں ہے، بس جو ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کی طرف دھیان رہتا نہیں، اور نہ جانے کدھر کدھر خیالات ہمارے جاتے ہیں، اور ساتھ جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر وہ سارے خیالات غائب ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں بے انتہا لذت آنی چاہیے، کیونکہ انتہائی لذیذ ترین عمل ہے، یہ انتہائی لذیذ ترین عمل، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں لذیذ ثمر عمل کیسے۔ فرض کیجئے ایک آدمی کھیل دیکھنے کا بہت زبردست شوقین ہے، اور اسے معلوم ہے کہ آج رات کو ورلڈ کپ کہیں ہونے والا ہے، سارے رات اس کو جاگنا بالکل آسان، اور اتنی لذتوں کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ، نیند کا کہیں تصور بھی نہیں ہوگا، اور رات بھر یہ جلتا رہے گا اور دیکھتا رہے گا، حالانکہ یہ بات طے ہے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جیتنے والے وہ بھی کسی دوسری دنیا کے لوگ، ہارنے والے وہ بھی کسی دوسری دنیا کے، جو جیتے ہیں ان کا فائدہ اس کو نہیں، جو ہاریں گے ان کا نقصان اس کو کچھ نہیں، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ بس اس سے زیادہ لذتوں کا کام کوئی میرے لیے نہیں ہے، اور اندازہ اس سے ہوگا اگر لائٹ چلی گئی تو کتنا غم ہوتا ہے، اور جہاں سے وہ دیکھ رہا تھا اگر وہ شخص خراب ہو گیا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے اور کتنا غصہ، صحیح ہے، کیوں لذت آ رہی ہے اس میں، تھوڑا غصہ آتا ہے اس میں، کچھ لوگوں کے لیے وہ احمقانہ کام ہے، ان کو اس میں کوئی لذت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں تو بیوقوفی کا کام ہے بھائی، کوئی یہ تو ان کا کاروبار ہے، یہ تو ان کا بزنس ہے، وہ تو کھیلتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، تو تو پیسہ کمانے کا عمل ان کا ہے، تو ہم خام خواہ کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کریں گے، تو ایک کے چھکے مارنے پر اچھلتے ہیں اور دوسرے کے آؤٹ ہونے پر بلکتے ہیں اور روتے ہیں، وہ نہ ہمارا وہ لگتا ہے کچھ، نہ وہ ہمارا کچھ لگتا ہے، نہ یہ اسلام کفر کی جنگ ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں صاحب دنیا میں اسلام ابھی بس کھڑا ہو جائے گا ورنہ گر گیا، حالانکہ نہ وہ اسے اسلام گرتا ہے نہ اسے کفر مٹتا ہے، ٹھیک، وہ تو روز کا دھندا ہے، آج ایک ہوگا کل کو دوسرا کہیں اور ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ایسا ٹینشن کا ایشو بنا دیتے ہیں کہ بس نیند ختم ہو جاتی ہے, بھوک مٹ جاتی ہے, لوگوں کو کھانا یاد نہیں رہتا ہے, حتیٰ کہ صاحب ماں تڑپ رہی ہے, بیٹے دوائی لا کر کے تو کہا نہیں ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں دوائی کی بات ہی مت کرو. یہ سب کیا ہے؟ لذت. جیسے انسان کو اس کھیل میں لذت آتی ہے اس سے کہیں زیادہ لذت انسان کو آنی چاہیے تھی نماز میں, مگر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے, آنکھوں کا گناہ. یہ جو آنکھوں کا جرم ہو رہا ہے اور اس میں سب مبتلا ہیں, خصوصاً آج کا دور جب بے پردگی بے انتہا زیادہ ہو گئی ہو اور پردے کے تصور ہی دنیا سے ختم ہو گیا, اللہ اکبر. پوری انسانی تاریخ میں عورت کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ جو کھیلا گیا ہے وہ یہ کہ اس کو ننگا کرنے ننگا کیا جا رہا ہے, تصور دیا جائے یہ تمہاری آزادی ہے, اور اس کو پردے میں رکھنے کو بتایا جائے کہ تمہارے لیے تمہاری آزادی کو سلب کیا گیا ہے, تم کو پریشان کر دیا گیا ہے. اور عورتیں سمجھتی ہے میں سڑک پر آ جاؤں گی, میں ننگا ہو جاؤں گی, یہ میری آزادی ہے, یہ میری ترقی ہے. حالانکہ آزادی نہیں, یہ دراصل اس کو بے وقت بنا رہا. اسلام نے اس کے جسم کو مقدس بنایا تھا, اس کو حفاظت تحفظ ادا کیا تھا, لیکن دنیا میں رو یہ چلی کہ عورت کے ذہن میں یہ بات اتاری گئی تم سڑک پر آ جاؤ, تم ننگی ہو جاؤ, زیادہ زیادہ ننگی ہو جاؤ, اور تم لوگوں کی ہوسوں کا نشانہ بنتی رہو, یہ تمہاری ترقی ہے. اسلام نے کہا تھا تمہارے تم کو اپنے کھانے کی فکر نہیں کرنی, تم کو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں کرنی, تم کو اپنے علاج کی فکر نہیں کرنی, تم کو کوئی نہیں, یہ سب ہم نے دوسروں کے دبا ڈال دیا ہے. تم کو زندگی بے فکری کے ساتھ گزارنی ہے. جب تک تم اپنے باپ کے گھر میں ہو تو ساری ذمہ داری تمہارے باپ پر, باپ نہیں ہے تو ساری ذمہ داری تمہاری بھائی تمہارے بھائیوں پر, تمہارا نکاح ہو گیا تو ساری ذمہ داری تمہاری تمہارے شوہر پر ہے, شوہر نہیں رہے گا ساری ذمہ داری تمہاری بھائیوں پر یا تمہاری اولاد پر. یعنی عورت کو ہمیشہ تحفظ ادا کیا گیا, لیکن سمجھایا گیا تحریک آزادی نسواں کے نتیجے میں کیا, عورت کو کہا گیا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ, باہر آ جاؤ, یہ تمہاری ترقی ہے, تمہاری آزادی کو تم سے چھینا گیا ہے, تم کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے, تم کو قید کر کے رکھا گیا ہے. اور وقت اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی, اور اس کے بعد اب وہ سڑک پر آ گئی تو بالکل اس کا حال وہی ہے جو سبزی منڈی کی گری پڑی سبزیوں کا حال ہو گیا, وہی حال ہو گیا جیسے یورپ کی عورت کا حال ہے. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں, اور عورتوں کا پہلا جواب یہ آتا ہے کیا کہ سب اسلام قبول کرنے والا ہمارا جسم محفوظ ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم بیکاروں میں آتی, ہم سمجھتے تھے اس سے پہلے ہم کو زندگی گزارنی ہے دوسروں کی چوائس پر, ہم کو کپڑے پہننے اپنی مرضی سے نہیں, دوسروں کو اچھے لگنے چاہیے تو ہم کپڑے پہننے ہیں دوسروں کو اچھے لگنے کے لیے, ہم کو ننگا ہونا ہے دوسروں کو اچھے لگنے کے لیے, اگر ہم کو لگا گیا کہ ہم کو زیادہ پتلے سے پتلا بننا ہے تب میں دوسروں کو اچھے لگوں گا تو چاہے مجھے ڈائٹنگ کرنی پڑے, فاقا لینا پڑے, مجھے کرنا ہے کیونکہ ورنہ میں اچھی نہیں لگوں گی, اور مجھے سخت کرتی ہوئی سردی میں اگر کم سے کم کپڑے پہننے پڑے, مجھے سردی جھیلنی ہے ورنہ میں لوگوں کو اچھی نہیں لگوں گی, تو میں جی رہی تھی دوسروں کو اچھا لگنے کے لیے. آج اسلام قبول کرنے میں سمجھ رہی ہوں میں جی رہی ہوں اپنے لیے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں, بلکہ میں چاہتی ہوں مجھے کوئی نہ دیکھے. پہلے میں جی رہی تھی تمنا ہوتی تھی مجھے سب دیکھیں, اور جانتے ہوں گے صاحب کیا صاحب لباس پہنائے گئے کیسے, ان لباسوں میں لکھا گیا مجھے مجھ سے محبت کرو, مجھے آ کر چومو, مجھے بتا دو میں تمہاری تلاش میں ہوں, میں تمہارے انتظار میں ہوں, صاحب پیچھے لگا ہوا لکھا ہوا ہے اور سمجھ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے. یہ ہے وہ, یعنی دنیا کی تہذیب کسی اور رخ پر ہے, اسلام کسی اور رخ پر ہے. اسلام چاہتا ہے معاشرہ بالکل پاک رہے, اس پاک رہنے کے لیے مردوں اور عورتوں کو فاصلے رکھے. مردوں کو حکم دیا ہر جس تم کسی عورت کی طرف نہیں دیکھو گے اور اس سے تمہاری روح گندی ہو جائے گی, تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا, تمہارے دماغ کے اندر انفیکشن پیدا ہو جائیں گے. عجیب بات ہے, دنیا میں اگر پولوشن ہوتا ہے تو اس کے لیے صفائی کا پورا انتظام, گاڑیوں کی بھی چیکنگ ہوگی, یہ بھی ہوگا, اور دنیا میں اگر انفیکشن ہوتا ہے تو انفیکشن کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے انتظامات. تو جیسے جسموں کو انفیکشن ہوتا ہے, جیسے ماحول میں پولوشن ہوتا ہے, اسی طرح سے انسان کے دماغ, انسان کے روح, انسان کے قلب میں بھی گندگیاں چھا جاتی ہیں, اور ان گندگیوں کو پاک صاف کرنے کے لیے اسلام نگاہوں پر بین لگا دیتا ہے کہ تم ہرگز نہیں دیکھو گے. چاہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا, اے علی پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی وہ ماں, لیکن اگر تم نے جان بوجھ کر دوسری نظر ڈالی ہے تو اسی پر معاوضہ ہو جائے. تو آج کا دور, جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ دور چونکہ بے انتہا زیادہ بے پردگی کا ہے, اور بے پردگی ہر اگلے دن انتہائی تیزی کے ساتھ, میں نے پہلے زمانے شاید بے پردگی اگر بڑھتی ہوگی تو اس کے چلنے اور بڑھنے کی رفتار اونٹ کی رفتار ہوگی, اور آج بے پردگی کے بڑھنے کی رفتار جہاز کی رفتار ہے, کیونکہ سپیس ایج ہے,
تو فضائی دور چل رہا ہے تو اس لیے ہر چیز فضائی رفتار سے دوڑ رہی ہے, فضائی رفتار سے چل رہی ہے. اور مزید خرابی یہ ہے کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جتنا بے پردگی اختیار کرو اتنی ہی اسی کا نام ترقی ہے. اس ایسی صورت حال میں ایک مسلمان نوجوان نہیں بلکہ یہ تو وہ گناہ ہے آنکھوں کا گناہ کہ جو ہر ابھی حضرت حامی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آنکھوں کا گناہ ایسا گناہ ہے جو صرف جوان کو نہیں وہ بوڑھے کو بھی لگتا ہے, حتیٰ کہ جسم میں کوئی طاقت نہیں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں آنکھوں کا گناہ اس سے بھی ہوتا رہے گا. ایک ایسا گناہ ہے یہ کہ جو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑتا ہے. بدکاری کرنے کے لیے تو اٹھنا پڑے گا, باتیں کرنی پڑیں گی, کچھ ارینجمنٹ کرنے پڑیں گے, کسی جگہ جانا پڑے گا, لیکن یہ آنکھوں کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, کہیں کھڑکی پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے بس گناہ ہوتا رہے. جب انسان بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو کیسے کیسے نظارے دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے ہاں دینی کتابوں میں ایک کتاب کا نام آتا ہے الترغیب والترہیب, الترغیب والترہیب. یہ حدیث کی کتاب بھی ہے اور اس کے علاوہ الترغیب والترہیب کے نام سے تصوف کی کتاب بھی ہے. اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے, واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کے جسم سے بے انتہا خوشبو آیا کرتی تھی. ایک دفعہ اس کے استاد نے یا اس کے دوست نے کہا تم یہ کتنی فضول خرچی کرتے ہو, یہ کتنی خوشبو لگاتے ہو تم. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں خوشبو لگاتا. کہا تمہارے جسم میں ہمیشہ خوشبو آتی ہے اور یہ سمجھ بھی نہیں آتا یہ سر تم کہاں سے لاتے ہو, یہ کہاں سے لایا ہے تم نے. اس نے کہا میں کوئی اثر نہیں لگاتا. نہیں تمہارے جسم سے خوشبو آتی ہے تم کو نہیں لگتا. کہا مجھے بھی لگتی ہے, یہ خوشبو اتنی زیادہ کیوں آتی ہے. اس نے کہا ہاں یہ واقعہ ہوا ہے تو اسی وجہ سے شاید ایسا ہوتا ہے. کیا واقعہ کہا نہیں بس وہ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. نہیں نہیں تمہیں بتانا پڑے گا. کہا لگا جی ٹھیک ہے جب آپ مجبور کر. اب اس نے واقعہ بتایا کہ میں ایک دکان پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے سامان بیچا کرتا تھا. وہاں ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے کہا یہ سامان ہم کو دے دو. سامان سارا اس کو دیا گیا. اس نے کہا میں لے جا نہیں سکوں گی, لڑکا کو بھیج دو میرے ساتھ, یہ لڑکا سامان میرے گھر میں پہنچائے گا, وہاں سے پیسے بھی لے کر آئے گا. کہا میں چلا گیا اس کے گھر میں وہ سامان لے کر کے. جب اندر میں داخل ہو گیا تو وہ بڑھیا عورت جو ہے اس گھر کی نوکرانی تھی اور گھر کے اندر دوسری عورت تھی. تو اس دوسری عورت نے مجھے کمرے میں بلایا اور کمرے میں بلانے کے بعد میرے کپڑے کھولنے لگی. تو میں نے کہا ایسا کہ لگا تم کو کپڑے کھولنے پڑیں گے. تو میں سمجھ گیا کہ تو بدکاری کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جی نہیں نہیں نہیں. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کہا باہر تالا لگا دو. نوکرانی صاحبہ نے باہر تالا لگا دیا, میں اندر بند. میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا میں کیا کروں. تو ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں تھوڑا پہلے باتھ روم لیٹرین جاؤں گا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ کہا جلدی کر جلدی کر لیٹرین صاف کرو. اس زمانے میں یہ فلش سسٹم نہیں تھا, اس لیے لیٹرین صاف کرنے کے لیے اس نے نوکرانیوں سے کہا. وہ جلدی جلدی گئی اور لیٹرین انہوں نے صاف کیا. اور لیٹرین صاف کرنے کے بعد اب یہ گیا ہے وہاں. تو دیکھا اس نے سوچا صاحب میں تو گیا تھا لیٹرین کے لیے مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں, وہاں تو صاف ہے, تب کیا کروں گا میں. کہ بہت دیر وہاں بیٹھا اور جان بوجھ کر کے کسی طرح سے کوشش کر کے. تو جب اس کو وہ ضرورت پوری ہوئی, وہ جو گندگی نکلی وہ گندگی اٹھا کر اپنے بدن پر بلی. اس نے اب بدن پر بلنے کے بعد اب آ گیا باہر. تو اس نے کہا میڈم کیا حکم ہے. اس نے کہا تم تو نہ جانے کہاں کے پاگل, اس کو نکالو باہر, اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے. کہا اسی وقت میں نکلا, ایک دریا پر گیا, وہ کپڑے نکالے, ان کو دھویا اور دھونے کے بعد پھر میں نے کپڑا بدن بھی دھویا. اور جو ہی بدن دھو کر کے وہ دریا سے پار نکلا تو میرے جسم میں خوشبو, اس کے بعد سے آج تک یہ خوشبو ختم نہیں ہوئی. یہی واقعہ دلی میں بھی ہوا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے دلی نظام الدین میں واقعہ ہوا. ہر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. ایک لڑکا ہے, یہ مسجد میں امام تھا اور ایک گھر میں جا کے اس کو کھانا لانا پڑتا تھا. گھر میں سے کھانا لانا پڑتا تھا. یہ بیچارہ جاتا تھا گھر میں, آواز دیتا تھا, اندر سے نوکرانی آتی تھی, یہ بیچارہ اپنا ڈبہ دیتا ٹفن اور وہ اس میں کھانا دیتی تھی اور یہ کھانا مسجد میں لاتا تھا. امام مسجد میں تھا, کھانا کھاتا تھا, نماز پڑھتا تھا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں طالب علم پڑھتا تھا. یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ مہندیان میں تھا دلی میں. جس عورت جس گھر میں سے یہ کھانا لیتا تھا اس گھر کا مرد کسی کاروبار کے سلسلے میں باہر کہیں دوسری کا چلا گیا, مہینوں باہر رہا. تو ایک دن یہ لڑکا کھانا لینے کے لیے گیا, اندر سے اس عورت نے کہا اندر آ کے بیٹھ جاؤ کھانا ابھی تیار نہیں ہے, اندر آ کے بیٹھ جاؤ کھانا ابھی تیار نہیں ہے. یہ بےچارا اندر بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے اور اندر بلایا اور اندر بلانے کے بعد کہا, کچھ اشارے کیے یا باتیں کی ہوں گی تو ظاہر کیا ہوتا ہے یہ بدکاری. تو یہ گھبرا گیا بےچارا, نوجوان لڑکا تھا, دین پڑھنے والا طالب علم تھا. تو جب کوئی چارہ کار نہیں تو اس نے کہا جی میں باتھ روم جاؤں گا. اور وہاں جا کر کے اس نے اپنے بدن پر گندگی ملی کس طرح وہ طبیعت آمادہ ہو گئی گندگی بننے کے واسطے جب واپس آیا ہے تو عورت نے کہا تم تو بڑے گندے انسان ہو, اتنا گندا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے, جو انسان اپنا پاخانہ اپنے بدن پر بنے کیسے انسان ہو, اس کا زور ٹفر اٹھا کر مارا اور کہا دبا ہو جا رہا ہے. یہ بےچارہ وہاں سے نکلا, اب وہ تو چلنے کی بھی حالت نہیں, بڑا ناپاک ہے, بدبو آ رہی ہے. بےچارہ وہ آیا جلدی سے دوڑ کر کے, وہ کھانا وہیں کہیں رکھا اور کیا پھر چھپ چھپا کر کے نالے میں گیا, وہ نالے میں گندا پانی تھا, پھر وہاں سے اور آگے ہوتے ہوتے تو جمنا میں پہنچا, اور جمنا میں وہ کپڑا نکالے, ان کو دھویا, بدن دھویا, بہت بدن کو رگڑ رگڑ کر کے پھر جب واپس آیا تب تک سبق کا وقت ہو چکا تھا, کلاس کا وقت. تو سبق میں جب پہنچا تو جاتے ہی استاد تھے یا تو حضرت شاہ ولی اللہ اور یا شاہ عبدالعزیز, انہوں نے اس کو ڈالا, تمہارے جسم سے کیسی بو آ رہی ہے. وہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ ڈال رہے ہیں اس کی جسم سے خوشبو آ رہی ہے, اور وہ ڈال رہے ہیں تم ابھی طالب علم ہو اور خوشبو ابھی سے استعمال کرنے لگے, تمہارے اندر ہی کہاں ہے, تم ابھی سے شہزادے ہو رہے ہو کہ سب پرفیوم استعمال کرنے لگ گئے تو اس لیے ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہا حضرت میں نے ویسے تو بہت صفائی کی اپنے بدن کی, شاید کہیں رہ گیا ہوگا, اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اوپر سے الٹی بات کہتے ہو, بدبو آ رہی ہے, یہ اتنا کیوں استعمال کر رہا ہو تم ابھی چھوڑ رہے ہو. انہوں نے کہا حضرت میں نے اتنا استعمال کیا, میں تو شاید میرے جسم سے آپ کو بدبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں بدبو نہیں, تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے, تم یہ پرفیوم کیوں استعمال کر رہے ہو. انہوں نے کہا حضرت نہیں, میں تو گندگی سے نکل کر آیا ہوں. خیر وہ ڈانٹ رہے ہیں خوشبو آنے پر, وہ سمجھ رہا ہے میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے, حضرت خوشبو کہہ رہے ہیں اسے. آخر میں پوچھا تو واقعہ انہوں نے بتایا جی حضرت اسی طرح سے ہوا. غرض, انسان کو اپنی نگاہ کی حفاظت بہت اہم مسئلہ ہے آج کے زمانے میں, اور جب یہ نگاہ کی حفاظت آدمی نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا حال بہت برا ہو جاتا ہے, ذہنی سکون چھن جاتا ہے, چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, عبادات کی توفیق یا تو ختم ہو جاتی ہے یا عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے, یا تو نماز پڑھنے کو جی نہیں جائے گا, بلکہ آنکھوں کی گناہ کے بارے میں بعض صوفیہ نے جو روحانیت کے اونچے مقام پر ہوتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے انسان رمضان گزارتا ہے بالکل پاک صاف ہوگا, نہ زبان سے گناہ کرے گا, نہ آنکھ سے گناہ کرے گا, نہ دل سے گناہ کرے گا, روزی کی حالت میں رہے گا, تو پاک صاف ہو کر کے جب رمضان گزارتا ہے انسان, اس رمضان گزارنے کی جیسی حالت ہے اگر 12 سال تک اسی طرح سے گزارتا رہے تو جو اس کے دل کی نورانی حالت بن جائے گی, جب ایک مرتبہ کسی نامحرم عورت کو دیکھے گا تو وہ 12 سال کی پیدا شدہ روحانیت اور نورانیت ختم ہو جائے گی ایک مرتبہ دیکھنے کا. اس لیے ہے یہ بہت مشکل لیکن ہے بہت زیادہ ضروری. قرآن اس لیے کہا قل, آپ کہہ دیجئے للمؤمنین, ایمان والوں سے, یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو نیچا کریں, ذالک ازکا لہم واطہر, یہ تمہارے لیے پاکیزگی اور طہارت کی چیز ہے. اور اگر فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اور مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں, نیچا رکھیں. ایک حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا, 2 طبقے ابھی دنیا میں نہیں ہیں, ان میں سے 1 طبقہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, اور وہ عورتیں جو چاہیں گی کہ ہمارا کسی سے تعلق ہو, اور یہ چاہیں گی کہ کوئی ہمارا پیچھا کرے. نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات, ایسی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. پہلے زمانے میں تو سوال پیدا ہوتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کپڑے پہننے کے باوجود ایک عورت ننگی ہو جائے گی, لیکن آج کے زمانے میں تو ابھی سوال ہی نہیں. یہ تو آج کی عورت نے کر کے دکھایا کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگا کیسے, ننگا پن کیسا ہوتا ہے. حدیث کی تشریح کرنے والوں نے اس کے دو طریقے بتائے ہیں, کپڑا پہننے کے باوجود عورت ننگی کیسے ہوگی, یا تو کپڑا اتنا کم پہنے گی کہ بدن کا بہت سارا حصہ, جیسے جب فراق پہنیں گی تو کمر کا بہت سارا حصہ ننگا ہوگا, اس طرح سے کٹنگ ہوگی کہ چھاتی بہت ساری کھلی ہوئی ہوگی, اس طرح سے کٹنگ ہوگی کہ سارا بازو ننگا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ننگی ہے, کبھی تو پہنی ہے, خراب تو پہنا ہے, لیکن ادھر سے بہت سارا حصہ ننگا کر دیا ہے. اور یا پھر اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گے کہ بدن کے ہر ہر حصے کا سائز، ہر ہر حصے کی موٹائی اور حجم دوسروں کو دکھ جانا چاہیے، اور اسی غرض کے لیے ٹائٹ سے ٹائٹ پہننا ہے، اور جہاں بدن کا جیسا ابھار اور گہرائی ہے وہاں اسی طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کے سامنے آ جائیں. یہ بھی اسی میں، چاہے زین کے کپڑے کیوں نہ بنائے جائیں، مگر مقصود ہے بدن کی ساخت، بدن کا حجم دوسروں کے سامنے کھل کر کے آ جائے. بس یہ بھی ننگا پن ہی ہے، کیونکہ ننگا پن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے رنگ دوسرے کو دکھ جائے، ایک ہے سائز دوسرے کو دکھ جائے. تو اللہ نے انسانوں کا جسم ایسا بنایا ہے کہ انسانوں کی انسانی جسم میں سے کچھ چیزیں دوسروں کے لیے کشش کا ذریعہ ہے، اور وہ کشش کا ذریعہ ہے. جو ہی اس کا تصور آ جائے گا تو کشش پیدا ہو جائے گی، جنسی تصورات پیدا ہو بڑھ جائیں گے، اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ رکھا گیا، اور یہ زیادہ رکھا گیا اس کی ایک بڑی مصلحت تھی. تو اب عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، آج کا دور وہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. اب جب عورتیں اتنی بے پردگی پر تل گئی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر ہم کو اپنی نگاہوں کی حفاظت بہت اہم مسئلہ ہے. لہذا اس وقت اس مختصر گفتگو کا خلاصہ کیا بنا کہ دنیا میں ایک اصول ہے، وہ اصول کیا ہے کہ صاحب جن ذرائع سے خرابی آتی ہے وہ ذرائع بند کیے جانے چاہیے. ماحولیات کے اندر گندگی آ رہی ہے، خراب ڈیزل اور خراب پیٹرول کے ذریعے، اس لیے صاحب پمپ والوں پر بین لگا دی گئی کہ صاحب آپ خراب ڈیزل نہیں بھیجیں گے کیونکہ اس سے ماحول بگڑ رہا ہے. گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی کہ صاحب آپ نے وہ گاڑی، وہ پولوشن کنٹرول کر رہی ہے آپ کی گاڑی ہے یا نہیں. جن ذرائع سے بیماری آتی ہے، صرف بیماری کے علاج کافی نہیں، ان ذرائع کو بند کرنا ضروری ہے. لہذا جن ذرائع سے جانڈس کی تکلیف پھیل رہی ہے، ان ذرائع کو بند کیا جانا چاہیے، اور بند کیا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے پانی آپ اس طرح سے پئیں، اس طرح کہا جاتا ہے سبزیاں اس طرح سے کھائیں تاکہ بیماری آپ کے اندر نہ آئے. جن ذرائع سے دنیا میں ملیریا پھیلتا ہے، ان ذرائع کو بند سمجھایا جاتا ہے پہلے، بلکہ تحریک چلائی جاتی ہے ملیریا مخالف تحریک. کشمیر کا ماحول چونکہ بہت صاف ہے، اسے یہاں مکھی اور مچھر کم ہوتے ہیں، اسے یہاں وہ تحریک نہیں چلانی پڑتی ہے. ورنہ جہاں گندگیاں ہوتی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا علی گڑھ کی تین چیزیں مشہور ہیں، ٹھیک، مسٹر مکھی اور ملیریا، مسٹر مکھی اور مچھر، تین چیزیں مشہور ہیں، چوتھا چوتھا تو بخت آ جاتا ہے وہاں ملیریا. دنیا میں اصول، بس یہ اصول اسلام نے اپنایا، جن چیزوں سے دنیا میں برائی پھیلتی ہے ان کو بند کر دیتا ہے اسلام. اسے اسلام کہتا ہے عورتوں کو تاری لباس نہیں پہنو گی، بلا گرو گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اجنبی مردوں سے نہیں ملو گی، اجنبی مردوں سے بات ہی نہیں کرنی ہے، اور اگر بات کرنی پڑے گی تو سخت لہجے کے ساتھ بات کرو، نرم لہجے کے ساتھ نہیں. اگر تم نے نرم لہجے کے ساتھ بات کی، فوراً دوسرے کے دل میں کچھ اور خیالات آنے لگیں گے، وہ پھر ملنا چاہے گا. اور اگر پہلی بات چیت میں ہی اگر کرپٹ لہجہ تم نے اپنایا، تو اگلا اس کے دل میں خرابی پیدا ہی نہیں ہوگی، ورنہ وہ فوراً سوچنے لگے گا دوسری ملاقات کب کروں گا. اب دوسری کی بات، اور شیطان عجیب عجیب طرح سے ان کو ذہنوں میں سمجھانے کے لیے، جیسا تم جیسی پاکیزہ عورت میں نے دیکھی نہیں کہیں، میں چاہتا ہوں تمہاری دعا مجھے لگ جائے، بس اتارنا آئینے میں، یہ کہہ کر کے آئینے میں اتارنا ہوتا ہے. تو خیر اسلام جہاں دوسری تمام چیزوں کو بند کرتا ہے، وہیں آنکھ کو بھی بند کرتا ہے کہ آنکھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. تمہاری آنکھ ذریعہ بنے گی برائی تک پہنچنے کا، اسے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا. قرآن نے کہا کل مؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نمبر ایک. حدیث میں حضرت نبی علیہ السلام مستقل دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے دل کو پاک فرما نفاق سے، یا اللہ میری زبان کو پاک فرما جھوٹ سے، یا اللہ میری نگاہوں کو پاک فرما خیانت سے. یہ خیانت یہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے بارے میں فرمایا، میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، یعنی ایسے وقت میں جب دوسرے کسی کو پتا نہیں چل رہا تم کیا کر رہے ہو، اس وقت میں جانتا ہوں تم میری بنائی ہوئی آنکھ سے کیا کر رہے ہو. تم سمجھتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر میں اس وقت بھی دیکھتا ہوں، میں اس وقت بھی دیکھتا ہوں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے خوف کی وجہ سے جرم نہیں چھوڑتے ہو، تو کم سے کم اپنے جسم سے ڈرو، کیونکہ تمہارا جسم تمہارے تمام جرائم کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارا جسم تمہارے جرموں کو ریکارڈ کر رہا ہے. آیا تھا بھائی ہم یشر اعداء اللہ الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ہمارے یہاں جب پہنچیں گے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، اس میں جسم کے اعضا گواہی دینے لگیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو اس وقت جسم کے تمام اعضا بولنے لگیں گے. پہلے زمانے میں لوگ سوال کرتے تھے کہ صاحب جسم کیسے بولے گا, ٹانگیں کیسے بولیں گی, ہاتھ پاؤں کیسے کلام کریں گے. اب آج کے زمانے میں سوال نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جب ٹیپنیکارڈ کے اندر کی ریل بے جان, وہ بے جان ریل جب ساری آوازوں کو ریکارڈ کر رہی ہے, جب ویڈیو کیسٹ کی ریل آپ اس دھاگے کے اندر آپ کی آوازوں کو بھی, آپ کے ایکشنوں کو بھی, آپ کی شکلوں کو بھی, آپ کی ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے, بس صرف بعد میں بٹن دبانا وہ سارا دکھائے گا, اور آپ نے کیا 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 وہ بھی, اور آپ نے کیا کیا کہا وہ بھی, یہ سارا دکھا دے گا. جب انسان کی بنائی ہوئی ریل انسان کی آوازوں کو اور انسان کے ایکشنوں کو ریکارڈ کر سکتی ہے, تو خدا کی بنائی ہوئی یہ کھال انسان کے تمام چیزوں کو کیوں ریکارڈ نہیں کرے گی یا پھر ان کرتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھانے کے لیے کبھی مثالیں بھی دے دیتے ہیں. ایک مطلب حضور نے فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی بیل پر بیٹھا اور اس کو سواری کے طور پر چلانے لگا اور ڈنڈے مار کر اس کو اس طرح سے چلانا چاہتا ہے جس طرح سے گھوڑے کو چلایا جاتا ہے. تھوڑی دیر بیل چلا, اس کے بعد پھر اس نے منہ پیچھے کر کے کہا اللہ نے مجھے ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا, سواری کے لیے نہیں پیدا کیا, یہ بیل نے کہا. یہ بات بظاہر تو سمجھ میں آنے والی نہیں, کیونکہ بیل تو کبھی بولتا نہیں ہے, تو اگر بیل کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے سواری کی جا رہی ہے؟ پھر اگر پتا چل بھی جائے تو بیل کی زبان بیچاری بند ہے, وہ تو ڈنڈے کھاتا رہے گا, کچھ نہیں کہتا, تو اسی موقع پہ کیوں بولنے لگے گا؟ اس وجہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بیل نے بولا ہے میرا اس پر ایمان ہے کہ بیل نے کلام کیا ہے, یعنی اس وہی ہے, حضور نے فرمایا میرا اس پر ایمان ہے کہ بیل نے بولا ہے. ساتھ یہ کہا ابو بکر عمر کا بھی اس پر ایمان ہے, حالانکہ انہوں نے بھی سنا بھی نہیں تھا, ابو بکر عمر کا بھی بتایا بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے, لیکن حضور نے کہا فرمایا ان کا بھی اس پر ایمان ہے, یعنی جو ہی بھی ان کو کہوں گا وہ کہیں گے تسلیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی بہت ساری وجوہوں میں سے ایک وجہ یہ کہ جب حضرت نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے تھے اور کفار مکہ نے آ کر کے کہا جی کیا ہوا ہے, اب حضور نے سنائی ساری ڈیٹیل سنائی کہ میں نے کیا کیا دیکھا, تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, کہنے لگا آج تو عجیب بات سنا رہے ہیں یہ, آج تو کہتے ہیں میں رات میں آسمانوں پہ گیا تھا اور رات بھر میں ساتوں آسمانوں کو دیکھ کر کے آ گیا. ان کافروں میں سے ایک کافر گیا ابو بکر صدیق کے پاس, کہنے لگا آج تو تمہارا وہ دوست بہت ہی بڑے پاگل پن کی باتیں کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کیا کہا؟ کہا آج جیسی ہمکانہ باتیں تو اس نے کہی نہیں کبھی, یہ تو پہلے تو چھوٹی چھوٹی, آج تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ اور بالکل ہی بےوقوف ہی. انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہتے ہیں میں رات کو آسمانوں میں گیا تھا اور آسمانوں میں گھوم گھام میں نے جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, آپ سے کرسی دیکھی, سارے آسمانوں کو دیکھا, آسمان کے سارے مخلوق کو دیکھ کر کے آ گیا, رات بھر میں بیت المقدس بھی دیکھ کر کے آ گیا. حضرت ابو صدیق نے کہا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو تسلیم, صحیح کہا ہے میں مانتا ہوں. اور کہا بھائی ابھی تو تم نے سنا بھی نہیں ان سے, تم تو ہماری زبان سے. کہنے لگا اگر انہوں نے کہا تو مجھے منظور ہے, میرا ایمان ہے, صحیح ہے. کہا تم تو بالکل ہی آنکھ بند کر کے ہر چیز مان رہے ہو. کہنے لگا ہاں جب انہوں نے کہا تم تسلیم. ایک دفعہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے, حضرت نبی علیہ السلام کے پاس اسی وقت یہودی آئے, اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ فلانی چیز میری ہے, حضور نے فرمایا نہیں وہ تو میری ہے. اس نے کہا نہیں میری ہے, حضور نے فرمایا نہیں میری. اس نے کہا گواہ لائیے, حضور نے فرمایا گواہ تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کا ساتھ گواہ نہیں تو آپ کی چیز کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا گواہ تو ہے نہیں مگر چیز میری ہے. صحابی خراب کر کے تو میں گواہی دیتا ہوں آپ کی چیز ہے. اس نے کہا آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں, آپ تو تھے ہی نہیں اس وقت وہاں. کہتا ہاں مجھے یاد ہے میں وہاں نہیں تھا مگر میں گواہی دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا بات تو صحیح ہے تم تو تھے نہیں, تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا لگا یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں میری ہے تو لازماً آپ کی ہوگی, اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چیز آپ کی نہ ہو اور پھر بھی آپ کہیں کہ چیز میری ہے. اگر ایسا ہونے لگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کل کو آپ کی بات کیسے معتبر ہو سکتی ہے, ہم آپ کی بات کو کیسے اللہ کا حکم مان لیں گے؟ تو ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے, آپ کی زبان سے جو بات نکلتے ہیں اس کو مان لیں گے. جب آپ یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی تسلیم ہے. اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ, اس کا نام خزیمہ تھا, خزیمہ آج کے بعد تمہاری ایک کی گواہی دو کا کام کرے گی, اگر تم نے ایک کی گواہی دیتی تو تمہاری دو کے برابر ہوگی گواہی. یہ انعام دیا گیا ابو صدیق کو. اسی لیے تو حضرت نبی علیہ السلام سبھی سمجھاتے تھے کہ جسم بھی بولتا ہے, یہ بولنے کے لیے انہوں نے بیل کی مثال دکھائی. اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر جب اس عورت نے برا ارادہ کیا تھا اور وہ بھاگ رہے تھے اور عورت نے پیچھے سے پکڑا اور یہاں سے پکڑا, وہ یوسف آگے گھسیٹ رہے ہیں وہ پیچھے گھسیٹ رہے, یہاں تک بےچارے کا کردہ پیچھے سے پڑ گیا, پٹنا ہی تھا, اور بھاگا وہ پیچھے گھسیٹتے رہے, وہ آگے اپنے آپ کو بچاتے رہے, یہاں تک جب آگے نکل گئے تو آگے نکلنے کے بعد دروازہ کھولا انہوں نے تو دروازے سے اندر سے شوہر کا, اس عورت کا شوہر داخل ہوا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو عورت نے فوراً پہنتا بدلا, انہوں نے کہا یہ تمہارا نوکر, اس نے مجھے میری عصمت پر حملہ کیا تھا, یہ کیسا تم نے نوکر رکھا؟ ہاں یوسف خیر میں تو اپنے آپ کو بچا رہا ہوں, پیچھا تو یہی کر رہی ہے, اور جو ہی شوہر کو دیکھا تو فوراً الٹا الزام اٹھ پہ رکھا. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے نہیں اسی نے کیا تھا, عورت کہتی ہے میں نوکر پر ہوں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو کل یا پرسوں بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے سے پوچھیں گے کہ عورت میرا پیچھا کر رہی تھی یا میں اس کا پیچھا کر رہا تھا. اس بچے نے گواہی دی, کپڑے کو دیکھو, اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت کا قصور ہے اور اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر مرد کا قصور ہے. کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, تو چھوٹے بچے سے بلوایا گیا. تو جو اللہ چھوٹے بچے سے کلام کرا سکتا ہے, جو اللہ بیل سے کلام کرا سکتا ہے, جو اللہ پتھروں سے کلام کرا سکتا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے اور گھر کے صحن کے اندر چٹانیں تھی پڑی ہوئی. ایک چٹان کے ساتھ حضور نے ٹیک لگایا, سامنے دوسری چٹان تھی, اس چٹان کے اندر سے آواز آئی, السلام علیکم یا رسول اللہ. تو حضرت نبی علیہ السلام فرمایا وعلیکم السلام. یہ جس چٹان نے سلام کیا اس چٹان کا نام رکھا گیا متکلم, اور جس چٹان کے ساتھ حضور نے ٹیک لگایا تھا اس چٹان کا نام رکھا گیا متقا. متقا کا معنی جس کے ساتھ ٹکے لگایا گیا, متکلم اور متقا. آتے تک وہ دونوں چٹانیں وہی پڑی رہی حضور کے اس میں, حضرت ابوبکر صدیق کے صحن میں, متکلم اور متقا. وہ محلہ آج بھی ہے, مصفلہ اس محلے کو کہتے ہیں جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا, وہاں مسجد بھی ہے اس وقت. لیکن وہ چٹانیں کہاں گئی اور وہ کہاں دبائی گئی؟ بہرحال تو اللہ نے کہیں ان کو چھپا ہی دیا, ورنہ اور نہ چھپاتے تو نہ جانے کچھ کمزور قسم کے لوگ, کمزور عقیدوں والے لوگ نہ جانے ان چٹانوں کے ساتھ کیا کیا کرنے لگتے بعد میں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ شاہ نے کلام کرایا چٹان سے بھی. حضور نے فرمایا بھی ہے کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درخت, پتھر, مٹی کے ڈھیلے میرے نبی ہونے کی گواہی نہیں دیں گے. تو جیسے یہ ہوگا ویسے اسی طرح سے انسان کا جسم گواہی دے گا کب کیا گناہ ہوا ہے. لہذا اگر آنکھ سے کبھی گناہ ہو رہا ہو تو جسم گواہ بنتا ہے, تو اپنی آنکھ کی حفاظت انتہائی اہم ہے. اور جب آدمی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ساتھی دیکھ لیجیے, کبھی آپ کو کبھی ہم کو نماز پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے اور اگلی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مزہ ہی نہیں آتا. وہ پہلی نماز تو بڑی مزیدار پڑی تھی, اس نماز میں کیا ہو گیا, یہ بیچ میں وہی کہیں گناہ ہو گیا, اسی نے وہ ساری لذت چھین لی ہم سے. بالکل ایسے مان لیجیے جیسے جب آدمی کو کھانے کی طبیعت نہ ہو, آمادہ نہ ہو, کئی وقت کے کھانا کھایا نہیں لیکن بھوک ہی نہیں لگتی, اشتہا نہیں ہے. جب اشتہا نہیں ہے تو کھانا کھا رہے لیکن مزہ ہی نہیں آتا. لیکن جب پوری بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا مزیدار ہو تو لطف آ ہی جاتا ہے, تو لذت چھن جاتی ہے. اسی طرح سے عبادات کی لذت چھن جاتی ہے, اور عبادات کی لذت چھن جاتی ہے اس کا ایک سبب یہی ہوتا ہے, اجنبی عورتوں کو دیکھنا. بس آج کے معاشرے میں رہتے ہوئے تصور یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے دنیا میں, جب بھی دنیا میں ہم رہیں گے تو بیت الخلا تو جانا ہی جانا ہے, اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں. اگر ہم یہ چاہیں گے کہ وہاں نہ جائیں تو یہ ممکن نہیں, تو جانا ہے. اور جانے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے وہاں کی چھینٹے بھی نہ آئیں, وہاں کی گندگی جسم میں نہ لگے, ہمارے ہاتھ گندے نہ رہیں, صفائی کرنی ہے. اور صفائی کرتے کرتے اپنے بدن کو خراب بھی نہیں ہونے دینا ہے, وہ برتن بھی خراب نہیں ہونے دینے ہیں, اپنے کپڑے بھی بچا کر کے رکھنے ہیں تو کپڑے بھی بچا کر کے رکھیں گے, زیادہ دیکھیں گے بھی نہیں. کوئی آدمی جو شریف طبیعت کا ہوگا, پاکیزہ ذہن کا ہوگا, وہ اپنی گندگی تک دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. طبیعت آمادہ نہیں ہوگی اور اگر نظر پڑ گئی تو موڈ خراب ہو جائے گا. کیوں؟ کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھا جائے. تو وہاں ہم اپنی جسم کو بھی بچاتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بھی بچاتے ہیں, یہ چاہیں گے کہ بدبو بھی کم سے کم آئے, یہ ساری چیزیں. تو وہاں کیا تھے, آنکھ بھی بچے, کان بھی بچیں, ناک بھی بچے. اور اگر کسی انسان سے کہا جائے گا کہ منہ پر رکھ سکتے ہو, سوال بھی پیدا ہوتا ہے تو سن کر ہی آدمی کو جرجری آ جائے گی, تصور بھی نہیں کر سکتا ایسا کرنے کی. بس ٹھیک, اسی طرح سے معاشرے میں رہنا ہے تو اپنی آنکھ کو بھی بچانا ہے, اپنی کانوں کو بھی بچانا ہے. تو آنکھ کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ, بلکہ کہا جاتا ہے اس آج کے دور میں سب سے زیادہ مظلوم انسان کی آنکھ ہے. اس کو بیچاری کو کہیں پناہ ہی نہیں ہے, کہیں حفاظت ہی نہیں ہے. یہ بچنا بھی چاہے گی کہیں تو بچانے کی آواز نہیں, حتیٰ کہ آنکھ بند کریں گے تو خیالات پھر بھی آئیں گے, فلاں اخبار میں یہ ایسا فوٹو تھا, فلاں میگزین میں ایسا تھا, فلاں صاحبہ نے اس طرح کا لباس پہنا ہے. تو بند کریں گے تو خیالات آئیں گے, کھولتے ہیں تو نظروں میں چیز دیکھیں گے, اس پر بھی ہوگی, ڈبا ہوگا تو اس پر بھی ہوگی, کوئی جگہ بچی نہیں ہوئی جہاں ننگی عورت نہ ہو. تو ایسی صورت حال کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے. اور اگر یہ آنکھوں کی حفاظت کنٹرول نہیں کرتا تو آدمی عبادت کرنے کے باوجود عبادت کی لذت سے محروم ہوتا ہے, اور اگر بار بار یہ گناہ ہوتا رہے گا تو آگے چل کر کے عبادت واپس سلب کر لی کر لی جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ہمارے بزرگوں میں سے صحابہ کے بعد جو طبقہ گزرا ان کو کہتے ہیں تابعین. ان تابعین میں سے کچھ تابعین جو سب سے اونچے درجے کے مانے گئے ہیں وہ سات ہیں. سب سے اونچے درجے کے تابعین وہ سات ہیں, ان سات تابعین میں سے ایک کا نام تھا سلیمان ابن یسار. یہ انتہائی خوبصورت ہے. مدینہ طیبہ سے چلے ہیں حج کرنے کے لیے. راستے میں ایک جگہ پر قیام ہے, ان کے ساتھ جو ان کے خادم ان کے وہ شاگرد تھے وہ اونٹوں کے لیے گھاس لانے کے لیے گئے اور یہ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. پہاڑی پر ایک خیمہ تھا, اس خیمے میں سے ایک عورت نکل آئی, اور عورت نکل کر کے آئی. وہ امام غزالی نے یہ واقعہ لکھا ہے احرام الروم میں. نیچے عورت اتر آئی اور آ کر اس خیمے میں دروازہ اس نے کھولا, وہ خیمہ کا پردہ ہٹایا تو دیکھا سلیمان بن یسار انتہائی خوبصورت ترین, وہ عورت بھی بہت خوبصورت. تو بہرحال اس نے کچھ برا ارادہ کیا تو سلیمان بن یسار کو فوراً رونا آ گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگے. اس عورت نے کہا یہ تو بہت ہی زیادہ. میں نے کہا میں ایک تو مدینہ سے چل رہا ہوں, مکہ مکرمہ جا رہا ہوں, احرام کی حالت میں ہوں, اور عورت کا اس طرح مجھ پر حملہ. وہاں وہ چیخ چیخ کر رونے لگے, یہاں تک عورت کو فکر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو یہ زیادہ چیخ کر رونے لگے کہ آس پاس کے لوگوں نے آ کر سن لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی. وہ فوراً فرار ہو کے چلی گئی. لیکن سلیمان یسار مسلسل روتے جا رہے ہیں, خدایا میری حفاظت کیوں نہیں ہو سکی, مجھ پر یہ اٹیک کیوں ہوا. وہ شاگرد آ گیا, اس نے دیکھا حضرت رو رہے ہیں, خیریت کیا بات ہو گئی, گھر کی یاد ہے کہنے کا نہیں, کوئی حادثہ ہو گیا کہ نہیں, کسی نے کاٹا تو نہیں کہنے کا نہیں, کہ حضرت کیا بات ہو گئی آپ اس طرح سے رو رہے ہیں اور آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے, آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں, کیوں ایسا؟ تو حضرت ہمارے اس طرح سے میرا صاحب واقعہ ہوا. وہ بھی رونے لگا. اب رشیا مار مار کر رہا کہ انہوں نے آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی میں رو رہا ہوں, اللہ نے میری حفاظت کی, اگر میں آپ کی جگہ ہوتا میں تو بچ ہی نہیں سکتا تھا. چلے دونوں بہرحال جس دن یہ وہاں سے چلے ہیں شام کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے, سیدھے خانہ کعبہ گئے. طواف کرتے کرتے چونکہ وہ سلیمان بن یسار ساری رات روئے تھے وہاں, اس لیے طواف کرتے کرتے تھک گئے. تو تھکنے کے بعد پھر کہا بعد میں اٹھوں گا, دو رکعت نماز پڑھوں گا. وہی مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد ہی ان کو آنکھ لگ گئی. تو آنکھ لگ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں. یوسف کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن میں تو ہے ایک یوسف. کہا وہی میں ہوں. تو کہہ رہے میں نے خواب میں ان سے کہا تم کتنے عظیم کردار کے آدمی ہو, جب تم پر اس عورت نے اٹیک کیا تھا تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو بچایا؟ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ عجیب تو تم نے کیا, مجھ سے زیادہ پختہ کردار تو تمہارا ہے. اور یہ کہہ کر میری آنکھ کھل گئی. یہ سلیمان بن یسار نے واقعہ لکھا اپنا, امام غزالی نے احوال العلوم میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. پاک دامنی کی بات ہوئی ہے, اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. کیا کیا تدبیر؟ بس جو ہی کسی نامحرم پر نگاہ پڑے فوراً تصور کرنا چاہیے, یا تو یہ میری ماں کے درجے میں ہے, یا میری بہن کے درجے میں ہے, یا میری بیٹی کے درجے میں ہے, تین محرم. اور جب تک انسان فطرت سلیمہ پر ہے کم سے کم ان تین خواتین کے متعلق برے جذبات دل میں نہیں آ سکتے. لیکن جب فطرت مست ہو جائے اور انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے, جیسے یورپ کے لوگوں کا حال ہو گیا, تو پھر وہاں ماں بہن اور بیٹی ایک ہی کھاتے میں آ جائیں گے, جیسے ان لوگوں کا ہوا ہے. وہاں تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ صاحب میرے تعلقات بیٹی کے ساتھ ہیں یا باپ کے ساتھ ہیں یا بہن کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی پرواہ نہیں. جب فطرت مست, اب وہ سننے کو بھی تیار نہیں. اور جب آدمی کی فطرت مست ہو جاتی ہے تو جب بات سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے, یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں آپ, تو جو حق بات ہوئی وہ عجیب لگتی ہے. تو جب تک فطرت مست نہیں ہوئی ہوگی تب تک تصور بھی نہیں کر سکتا ہے انسان ان تین خواتین کے متعلق برے احساسات کا. تو جب کسی اجنبی پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً یہ تصور کرنا چاہیے کہ یا تو یہ میری ماں کے درجے میں ہے اگر اس عمر کی ہو, یا میری بہن کے درجے میں ہے اگر ہم جوانی کے عالم میں ہیں, اور اگر ہم بڑی عمر کے ہیں تو جس طرح ہماری نظر پڑ گئی تو ہم کو سمجھنا ہے یہ میری بیٹی کے درجے میں ہے. ایک نمبر دو, جو ہی کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے فوراً یہ تصور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور کسی کو نہیں معلوم, اس کو بھی نہیں معلوم, کسی انسان کو نہیں پتا, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسی وقت میری نگاہوں کو سلب کر سکتے ہیں, میری نگاہیں چھن سکتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے, چار سال کی عمر تھی اور ان کی نگاہ سلب ہو گئی تھی. سلب کیا ہو گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لے لی تھی. ان کی والدہ بہت نیک تھی, وہ رات دن دعائیں کرتی رہتی تھی, یا اللہ میرا یہ بیٹا یتیم ہے, باپ اس کا مر چکا ہے, یہ کیا کرے گا زندگی میں, اس کی نگاہ واپس کر دے, اس کی بینائی واپس کر دے, میں تو اس کا علاج بھی نہیں کرا سکتی کہیں. مسلسل دعائیں کرتی رہتی تھیں. چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ابراہیم خان نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بیٹی کی بینائی واپس کر دی. صبح کے جب اٹھی تو امام بخاری کی بینائی واپس آ چکی تھی. محمد نام تھا ان کا, چار سال کی عمر کل تھی بچے کی. تو محمد ابن اسماعیل, ان کے ابا جان کا نام تھا. تو محمد ابن اسماعیل کی بینائی واپس چلی گئی تھی. اور پھر تو ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب ہماری نگاہ کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے اس وقت ہم سوچنا کہ خدا کو طاقت ہے کہ میری نگاہوں کو سلب کر لیں, اور اگر نہیں سلب کر رہے ہیں تو یہ اس کی مہربانی ہے, اس کی معافی ہے. اس کا ساتھ میں یہ سوچنا ہے میں اگر صبح سے شام تک دیکھتا رہوں تو مجھے ہاتھ میں کیا آئے گا, کچھ نہیں. شاید کہ میرے ذہن میں گندگی آ جائے گی, میری روح میں گندگی آ جائے گی, میری نمازوں کی لذت مجھ سے چھن جائے گی, میری تلاوت کی لذت مجھ سے چھن جائے گی, میں ذکر کروں گا اس میں مزہ نہیں آئے گا. چاہے کبھی آدمی تلاوت کرتا ہے تو بہت لطف آتا ہے, اور یہی قرآن ہم دوسرے بار مرتبہ پڑھتے ہیں تو دل نہ لگتا پڑھنے میں, اس طرح کا گناہ ہو چکا ہوتا ہے, اپنا ہی نقصان اس میں. تو اپنے نقصانات کو سوچ کر کے پھر اپنی نگاہوں کو کہنا ہے تم نے اب تک ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا, یہ بتاؤ کیا پایا. اپنے آپ سے کہنا ہے اب تک ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا, یہ بتاؤ پایا کیا, جیتا کیا تم نے, ملا کیا ہے تمہیں. کچھ نہیں. جب کچھ نہیں ملا تو اب کی مرتبہ پھر دیکھ لو, پھر کیا ملے گا. روزانہ دیکھ لو, ملے گا کیا. اس کو کہتے ہیں گناہ کی لذت, ایسا گناہ جو گناہ ہوتا رہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. بہرحال ہے بہت مشکل اور اہم, لیکن کرنا ضروری ہے, اور یہ ہمارا دینی فرض ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. کیا کرکٹ کھلاڑی یا فٹ بال کھلاڑی سے نکاح درست ہے؟ ظاہر ہے یہ تو کوئی اہم سوال نہیں ہے. کرکٹ کھلاڑی کے ساتھ بھی نکاح درست ہے, فٹ بال کھلاڑی کے ساتھ بھی نکاح درست ہے. جیسے دوسرے طبقے کے انسانوں کے ساتھ نکاح درست ہے, اسی طرح سے وہ بھی درست ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ جو کھیل کھیلنے والا شخص ہے یہ کھیل میں اس طرح منہمک نہ ہو کہ مکمل بے دین بن جائے اس کی وجہ سے, اور یہ کھیل کی وجہ سے نہیں. ایک انسان کو اس کا کھیل دیندار بناتا ہے, وہ کھیلتا بھی ہو دینداری کے ساتھ کھیلتا ہے, دوسرے انسان کو اس کا کھیل بے دین بنا دیتا ہے. آج کے زمانے میں تو مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک, ایک شخص ایمان سے محروم, پھر ایمان قبول کرتا ہے, پھر کھیلتا ہے نماز کی پابندی کے ساتھ, اسلامی لباس کے ساتھ, داڑھی رکھ کر کے کھیلتا بھی ہے اور دین پر بھی چل رہا ہے. ٹھیک, اور ہم زبانوں سے کہہ رہا ہے کتاب امن کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں یہ دونوں ممکن, دین اور کھیل دونوں جمع کیے جا سکتے ہیں. آج یہ صبح مجھے ایک صاحب ملے, کہنے لگے جی میں عجیب بات سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا سناؤ. کہنے لگے ایک سکھ نے خواب میں دیکھا ہے, سکھ نے خواب میں دیکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور نے فرمایا ان مسلمانوں سے کہو نمبر ایک سر پر ٹوپی رکھ لیا کرے, نمبر دو مسجد میں جوتے نہ لائیں. یہ سکھ کہہ رہا مسجد میں جوتے نہ لائیں. اور نمبر تین اس کو کہا ان سے کہو جیسے تم داڑھی رکھتے ہو وہ بھی ایسے رکھ لیا کرے. اب مسلمانوں میں بحث ہو گئی, کہہ رہا کہ سب سکھ دیکھ سکتا ہے وہ ضرور کہ جاتے ان کو یہ بحث, وہ بحث کا فیصلہ کرانے آئے تھے. یہ ممکن ہے کہ سکھ کو زیارت ہو جائے؟ کہاں بالکل ممکن ہے. جب ابو جہل کو بیداری میں ملاقات مل سکتی ہے, ابو جہل کو جب بیداری میں ملاقات مل سکتی ہے تو غیر مسلم کو خواب میں ضرور ملاقات ہو سکتی ہے. اور کہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا ایسا اس لیے ہوا جب آج کا مسلمان سے سن کر ماننے کو تیار نہیں. اب اللہ تعالیٰ شان ہوں غیر مسلم کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے مسلمانوں کے تو مان دے رہے ہیں, ہو سکتا تمہارا ہی مان. بہرحال یہ تو سوال ہے کہ کرکٹ کھلاڑی کے ساتھ نکاح درست ہے اور اس جذبے کے ساتھ نکاح کیا جائے کہ بعد میں وہ دیندار بھی بنے. کھیل نمازوں کے ساتھ ہو, گناہ نہ ہو, کوئی حرج نہیں. اگر کسی لڑکی کا دل کسی اجنبی لڑکے کی طرف مائل ہو لیکن لڑکی پریشانی لیکن بڑی پریشانی ہے اس لیے کہ اس لڑکے کا خیال اس کے دل سے جلد از جلد نکل جائے, آپ حل بتا دیجئے. لڑکی کافی پریشان ہے. بہت اچھا. پہلی بات, پہلی چیز اپنے آپ کو سمجھانا ہے یہ جو تمہارے دل میں یہ بات ہے یہ حرام ہے. جس اللہ نے دل بنایا, جس اللہ نے دماغ بنایا, جس اللہ نے جسم بنایا, اس اللہ نے اس کام کو حرام کر دیا. اپنے آپ کو بار بار سمجھانا ہے یہ حرام, بلکہ اپنے آپ سے باتیں کرنی ہیں, اس حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر ایک. نمبر دو, جب بھی اس لڑکے کا خیال آئے فوراً استغفر اللہ پڑھنا ہے, جب بھی اس کی طرف خیال آئے فوراً استغفر اللہ پڑھنا ہے. نمبر تین, نہ اس کو یہاں سے فون کرنا ہے, نہ اس کا وہاں سے فون آئے تو بات کرنی ہے, فوراً کاٹ دینا ہے. اور اگر اس پر پابندی کے ساتھ عمل کر لیا تو قابو ہو جائے گا. نمبر چار, ایک قدم ایک مرتبہ ضرور اٹھانا ہے, وہ یہ اس سے ملاقات کرنی ہے اور اس ملاقات میں اس سے بھرپور لڑائی کر لینی ہے ایک ہی مرتبہ. لیکن وہ صرف پاس نہیں ادا کرنا بلکہ پوری لڑائی کرنی ہے. اور لڑائی کرتے کرتے یہ بھی شاید کہنا پڑے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم بے وفا ہو, تمہارے تعلقات غلط ان کے ساتھ دیے, ان کے ساتھ دیے, آج کے تک میرا تمہارا سلسلہ ختم, اور وہ بھی کچھ برا بلا کہے گا, یہاں سے برا بلا کہہ کر کے اور لڑائی کر کے پھر واپس آ جائیں کہ بس آج کے بعد السلام علیکم, پھر کبھی ہم نہیں ملیں گے. یہ کرنا پڑتا ہے مگر یہ کرنا ضروری ہے, اور جب یہ کریں گے اس کے بعد پھر بار بار دل میں خیال آئے گا, یہ جو ہی دل میں خیال ہے فوراً استغفراللہ پڑھنا ہے. جس راستے سے وہ لڑکا چلتا ہوگا یا وہ لڑکی چلتی ہے اس راستے سے ہی چلنا نہیں, جس گاڑی میں وہ سوار ہو جائے اس گاڑی میں سوار نہیں ہونا, جس دکان پر امکان ہو وہاں ہمارا آمنا سامنا ہو جائے گا وہاں بھی نہیں جانا ہے, جس گلی میں آمنا سامنا ہونے کا امکان ہے وہاں بھی نہیں. ان تمام راستوں سے یعنی آنکھوں کو بھی دیکھنے سے بچنا, اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو گیا جو ہی نگاہ ہو جائے ہو استغفراللہ کرنا ہو نگاہ ہٹا لینی ہے. ان سب کے ساتھ پھر اخیر میں معمول بنائے دو رکعت نماز پڑھ کر کے, دو رکعت نماز پڑھ کر کے اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے. جس وقت بھی موقع ہو دو رکعت نماز پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ 313 مرتبہ پڑھیں, اور 313 مرتبہ پڑھنے پر کہ یا اللہ اس اجنبی کا خیال میرے دین سے نکال دے, اور اس کے بعد اگر مقدر ہوا ان کا آپس میں نکال تو وہ خود بہت ہو جائے گا, اس کے لیے خود ہی حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے. لیکن اس وقت یہ تعلقات, یہ باتیں, یہ ملنا, یہ فون کرنا, یہ خیالات اپنے دل میں بسانا, یہ سب حرام ہے. تو اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے جذبے سے یہ قدم اٹھانے ضروری ہیں, یہ چند علاج کر لیں, اور اس کے علاوہ کچھ علاج ایسے بھی بتانے ہوتے ہیں جو انڈیویجول ذاتی طور پر بتائے جا سکتے ہیں, جب کبھی بات ہوگی تو انشاءاللہ بتا سکتے ہیں. بینکنگ کی ملازمت جائز ہے ناجائز ہے؟ بینکنگ کی ملازمت بہرحال ناجائز ہے, اس کے جائز ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ناجائز ہے. اب اگر کسی آدمی کے حالات اتنے زیادہ پریشان کن ہوں کہ جن حالات میں انسان کو ناپاک چیز کھانے تک کی اجازت, خنزیر کا گوشت کھانے تک کی اجازت, اگر ایسے حالات کسی انسان پر طاری ہو جائیں اور اس وقت اس کو اس کے بغیر کوئی چارے کار نہ ہو کہ بینک کی ملازمت کرے, تو پھر وہ بینک کی ملازمت کر سکتا ہے, لیکن اس کے بغیر تو بینک کی ملازمت بہرحال حرام ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سود لکھنے والے پر, سود دینے والے پر, سود لینے والے پر, سودی حساب بننے والے پر, سود کا گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے, اس لیے بینک کی ملازمت جائز نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میرا حبت کے آسان صحیح کھڑی کر دیں ان شاء اللہ.